رکھیں کہ اللہ نے جو اس میں تاثیر رکھی ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے، اور یہی اللہ والوں کا مقصود رہا، اور یہی حضرت کا اس زمانے مقصود تھا جب کہ یہ مجلسیں ہیں، جیسے کہ بارہ ذکر کیا جاتا ہے کہ شیخ خانہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ وسال 709 ہجری میں ہوا، تو یہ ملفوظات ظاہر ہے کہ 709 ہجری سے پہلے کے ہیں۔ جو لوگ آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوتے تھے دل کی اصلاح ہی کے لیے حاضر ہوتے تھے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ والوں کو لوگ تلاش اس لیے کرتے تھے کہ دل بن جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفس کی علائشوں سے پاک، شیطان کے اثرات سے پاک، ماحول کی گندی فضاؤں سے پاک، منفی جذبات سے پاک۔ چونکہ اللہ والے ان ماہرین میں سے ہیں اور رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جنہوں نے اس فن کو سیکھا ہے کہ کیسے دل کو پاک کرنا ہے، نفس کی علائشوں سے، طبیعت کی علائشوں سے، گندی خواہشات کے اثرات سے، ماحول کی گندی فضاؤں سے، اندر کے منفی جذبات سے، کیونکہ یہ چیزیں، یہ علائشیں جب دل میں ہوتی ہیں تو دل اپنا اصلی کام نہیں کر سکتا۔ اصلی کام کیا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا، اس کی محبت کو حاصل کرنا، جس کے نتیجے میں دل کے اندر ایک ایسی استعداد آتی ہے، ایسی قوت آتی ہے، ایسی ہمت آتی ہے کہ جو اللہ کی راتات پر ڈال دیتی ہے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روک دیتی ہے۔ یہی اصل مقصود ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی منشا کے مطابق اس کی ہر اطاعت کو کرنے والے بنے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے۔ اس لیے ان ارشادات کے اندر تاثیر ہے۔ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے ان شاء اللہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں بھی اترے گی، جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے دین کے ایک شعبے کے تعلق سے چند احادیث بتائیں، یعنی شریعت مطہرہ جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کرے ہمیں اس کی قدر کرنی آ جائے۔ یہ اللہ نے ہمیں ایسی کامل اور مکمل عطا فرمائی ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاص، اللہ نے اس امت پر خاص اپنا فضل فرمایا ہے کہ اپنی نعمت پوری فرما کر ہمیں کامل مکمل شریعت عطا فرما دی۔ جی، ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی گوشے ہیں، ہمیں ہر شعبے کے تعلق سے تفصیلی جزیات تک بتائی گئی ہیں، دل بن جائے ہمارا، دل کے اندر وہ حب اٹھے، دل کے اندر وہ شوق لگے کہ شریعت سے پوچھنے والے بنے۔ تو ایک شعبے کے تعلق سے مفتی صاحب نے کچھ باتیں فرمائی معاش کے تعلق سے، جو شروع سے شریف کو انہوں نے سنی ہوگی، جو بعد میں کچھ سنی ہوگی، ہمارا سننا بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور سننے کے بعد یاد رکھنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارا۔ تو یہ سننے کے بعد جو ہے جو اصل بات ہے یہ ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہمارے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر تحریک ہوتی ہے کہ نہیں. یہ ہر آدمی اپنا خود جائزہ لے لے کہ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارا ایمان ہے کہ زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے وہ بالکل سچ پکی حق, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ کی اپنی خواہش سے نہیں نکلی. اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ تو اللہ پاک ہی کی منشا آپ کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں یہ سارے کے سارے قابل عمل ہیں اور قیامت تک قابل عمل رہیں گے. شیطان ہمیں پھونکتا ہے ہمارے اندر جو ہے یہی جو علائش نفس کی دل میں آتی ہیں, شیطان کی آتی ہیں, خداؤں کے اثرات آتے ہیں جو ہمیں پھر بے ہمت کر دیتے ہیں کہ جی وہ زمانہ اور تھا اب زمانہ اور ہے. اب تو مشکل ہے جی بڑا. یعنی اگر کبھی ہمارے اندر یہ دائیہ پیدا بھی ہوتا ہے تو ہمارا نفس ہمیں کیا کر دیتا ہے, مجبور کر دیتا ہے, وہ ایسا پھونک مارتا ہے. اب ایپلیکیبل نہیں ہے جی اور زمانے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے دین کی بقا کا ایسا انتظام فرما رکھا ہے کہ دین قیامت تک رہے گا اور دین پر چلنے والے بھی قیامت تک رہیں گے کم یا زیادہ. تو اللہ کے ایسے بندے آج بھی ہیں اور رہیں گے جو شریعت مطہرہ پر چل کے دکھا رہے ہیں وہ کم ہے. قیامت کے دن اللہ ان کو ہمارے سامنے لے آئیں گے جو مجبوری ہمارا نفس میں بتا رہا ہے, شیطان ہمیں جو پڑھا رہا ہے کہ اس زمانے مشکل ہے ممکن نہیں ہے. تو اللہ کے بندے اسی زمانے کے ہر زمانے کے کچھ نہ کچھ ایسے رہیں گے جن کو قیامت میں اللہ ہمارے سامنے لے آئیں گے. دیکھو تمہارے زمانے کے یہ بندے بھی تو تھے نا, انہوں نے کیسے مینج کر لیا. ایسی بات نہیں ہے, یہ قابل عمل ہے. تو رکاوٹ ہمارا خود اپنا نفس ہے, اللہ کرے اس کی دشمنی کو سمجھنے والے بن جائیں. رکاوٹ ہمارے اپنے اندر میں ہے, باہر کی نہیں ہے. یہ مت نفس بہانے باہر کے لیتا ہے, یہ ماحول کے بہانے ادھر ادھر کے جو ہے نا, خود اپنے اندر. تم اب یہ کر رہا تھا یہ جیسے ارشادات جو پڑھتے ہیں حضرت کے, اس زمانے میں بھی لوگ آپ کے پاس اس لیے آتے تھے کہ یہ جو رکاوٹ ہے ہمارے اپنے اندر میں باہر کی نہیں ہے, اس رکاوٹ سے کیسے بچے, کیسے دور کی جائے, کیسے ہمت حاصل کی جائے. تو اللہ والوں کی تلاش اس لیے تھی. تصوف اس تصفیہ کا نام ہے, تزکیہ اس نفسانیت پر غلبہ حاصل کرنے کا نام ہے. منفی جذبات تو رہیں گے, انسان فرشتہ نہیں بنے گا, یہ تو ابھرے گا, یہ تو ڈالے گا. ہم نے وہ قوت حاصل کرنی ہے کہ ہم اندر کے منفی جذبات پر غلبہ حاصل کر کے شریعت پر چلنے والے بنے جو اللہ کی منشا ہے, جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی ہے. اگر وہ ہمارے اندر دائیہ پیدا ہو گیا, وہ قوت آ گئی, تو شریعت بوجھ نہیں ہے. اب جیسے آخری بات فرمائی مفتی صاحب نے جنہوں نے سنی ہوگی کہ من حیث القوم آج صبح کا سونا عام ہو گیا, تو بھی ہے یا نہیں. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے, ابھی تک یاد ہے, یہ آگے بازار کی میری پیدائش ہے, زندگی ہی گزری کہ فجر کے بعد دکانیں کھل جاتی تھی بازار میں, ہر دکاندار جو ہے وہ صفائی کرتا, پانی چھڑکتا اور قرآن لے کے بیٹھ جاتا. اکثر یہ تھے صبح صبح بھینی بھینی آواز اس کی آ رہی ہوتی تھی. ہم بچے تھے, کبھی ضرور سے جانا ہوتا یا کبھی ہمارا اوپر سے نہ چھت سے نظر آتا تھا, باہر ایسے بچوں کا عادت ہوتی باہر جھانکنے بازار میں, تو ہمارے سہن تھا اوپر, نیچے دو کا بازار تھا, میں تو اکثر نظر آ رہا تھا صبح صبح. سامنے بابا جی ہوتے تھے وہ جناب, وہیں انہوں نے پانی سے چھڑکاؤ کرنا, وہیں انہوں نے اپنا نہانا اور اس کے بعد لے کے گھر سے عام معمول تھا, اور مغرب کے بعد جائے بند دکان, عشاء کے بعد تو سناتا کہ باہر جاتے ہوئے خوف آتا, اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہوتی, چھوٹی سی ایسی ہلکا سے برف لگا ہوتا تھا چھوٹا ہلکی, تو جلدی سونا جلدی اٹھنا یہ عام تھا. اگر کسی ضرورت سے باہر جانا پڑ گیا تو گلی کے اندر بھی گھروں کے اندر سے بھینی بھینی آواز قرآن کی آیا کرتی تھی, یعنی عام معمول. آج ہم خود سوچ لیں, من حاصل ہوں رات کو جاگنا دیر دیر تک ہے اور صبح کو سونا دیر تک, تو برکت ختم ہوگی. اب اس کو چینج کرنا, یہ سائیکل جو ہم نے بدل دی ہے نا, اس سائیکل کو بدلنا کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں, مشکل. عادتیں ایسی پختہ ہو گئی ہیں, جلدی اٹھنے کی لذت سے نہ آشنا ہو گئے, تہجد کی لذت سے نہ آشنا ہو گئے, روحانی لذتوں سے نہ آشنا ہے, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. مادی لذتیں جو ہیں یہ ہم پر غلبہ کر چکی ہوئی ہیں, تو مادی لذتوں کے لیے نفس کو جو چیز مرغوب ہے وہی رات دیر تک جاگ رہے ہیں, ایسی بے مقصد جاگ رہے ہیں, صبح کو سو رہے ہیں. تو یہ جو مجالس ہیں, یہ جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہمارا مقصود اس سے بھی یہی ہے کہ یہ جو نفس نے ہمیں کمزور کر دیا ہے کہ حقائق ہمارے سامنے نہیں ہے, یہ حقائق سامنے آتے ہیں تو اس پر آمادگی نہیں ہے, سستی ہے. اکثر یہ کہا جی سستی ہوتی ہے.
کل ایک ساتھی کا فون آیا ہوا تھا
کہ جی بس سستی ہو رہی ہے, سستی سستی عام ہر ایک ہے, سستی ہو رہی ہے.
ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ سے اگر عرض کرتا ہے سستی اور سماتی اس کی ضد کر لو,
سستی کی کیا کر لو, سست ہو جائے. یعنی سستی ہو رہی, سستی سستی سستی, سوچتے 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 سستی بڑھتی جاتی ہے, کام کرو. تو وہ جو ہمیں چاہیے اندر سے, ہمارے اندر سے جو موٹیویشن ہو, ہمیں اندر سے تحریک اٹھے, وہ جو قوت چاہیے اس کے لیے مجالس, اس کے لیے اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے تھے, ان کی خانقاہیں جو ہیں وہ اس کے لیے تھی, روحانی ہاسپٹل تھے. بعض اوقات معالج کی بڑی کڑی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے, مرض جب خطرناک ہو جائے تو اس لیے ہاسپٹل میں رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر علاج جو ہے وہ مشکل ہے. اس طریقے سے خانقاہوں میں جا کے لوگ پڑ جاتے تھے, کیونکہ شعور تھا, جیسے جسمانی امراض کا شعور ہے ویسے اس کا شعور تھا, محسوس کرتے تھے کہ ہمارے اندر یہ سستی آ رہی ہے اور نفس کی آمیزشیں بڑھتی جا رہی ہیں, اعمال کی رغبت بڑھ رہی ہے, اتباع سنت مشکل ہو رہا ہے, اتباع سنت جو ہے اس کی طرف آمادگی نہیں ہو رہی. اس کو محسوس کر کے پھر اس پاکیزہ ماحول ان فضاؤں میں جا کے پڑھ جاتے تھے, وظیفہ مانگتے تھے. اس لیے پرسوں دو صاحب آئے یہاں نماز پڑھی, انہوں نے زور کے بعد کر دیکھا مانی آپ, لیکن بعد میں اندر گھر گیا تو جناب وہ زور دوارا کر رہا ہے, کیسے آنا ہوا یہ مجھ پر کوئی بوجھ سا آ جاتا ہے. میں نے کہا یہ کام تو میں کرتا نہیں ہوں, کہتے پیر نہیں ہے. میں نے کہا وہ پیر نہیں ہے, میں کہ پیر بھی ہوں, جو فارسی کا لغوی معنی پیر بوڑھے کو کہتے ہیں, بوڑھا تو ہوں لیکن وہ پیر نہیں ہے. کہتے ہیں کوئی وظیفہ مل جائے اس کے لیے. میں نے کہا یہ وظیفے آج رگبتیں بدل گئی. آج اللہ والوں کو جو تلاش کرتے ہیں, وظائف جو مانگتے ہیں, اس لیے مانگتے ہیں کہ ہماری دنیا کی ضرورتیں جو ہیں ان کو پوری ہونے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کا ازالہ کیسے. پہلے وظیفہ مانگتے تھے کہ دین پر چلنے میں جو رکاوٹ آ رہی اس کا ازالہ کیسے. اللہ کے ساتھ تعلق جو کمزور ہے اس کا ازالہ کیسے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر چلنے میں آمادگی نہیں ہو رہی, اس کا ازالہ کیسے. میں نے کہا ہم تو اس کوشش میں لگے ہوئے. بڑے میاں اس جوان سے کہتے چل بھائی یہ وہ پیر نہیں ہے, یعنی ہمیں یہ چیز چاہیے. یہ ان کی بات نہیں, عام ہے یہ فضاؤں میں بات عام ہے, کہیں پتا چلتا ہے کہ بھی ایسا کہیں ہے تو اس کے لیے. اس لیے ہم اپنی مجالس میں پرانے بزرگوں کے کبھی جدید بزرگوں کے ارشادات پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے آئے کہ اللہ کے ایسے بندے رہے ہیں اور ان کے پاس لوگ اس کے لیے آتے رہے ہیں. اس لیے یہ ارشادات بتا رہے ہیں ان کے کہ یہ تربیت کر رہے ہیں, یہ ان کی صفائی کر رہے ہیں, یہ دل کا تزکیہ ہو رہا ہے, یہ نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے, یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں شریعت مطہرہ پر چلنے کے اندر ہے کیسے نکھار آئے, اعمال کے اندر کیسے جان آئے, وزندار جاندار اعمال ہوں وہ کیسے بنے. اس میں شیطان کیا ڈال رہا ہے رکاوٹیں, نفس کیا ڈال رہا ہے, یہ نشاندہی فرما رہے ہیں. اس لیے عرض کیا کہ اللہ سے مانگ کے بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو بنائیں گے اور ہمارے دلوں میں ہمت آئے گی, اللہ ہمیں بھی حقیقت سی فرما دے. تو اصل تو ارشادات حضرت کے جو ہیں وہ عربی میں تھے, جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو پہلے پڑھا جائے گا. پھر چونکہ ارشادات حضرت کے مختصر لیکن جامع ہیں, اس کی پھر تشریح فرمائی انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ, پھر وہ پڑھا جائے گا جس کو فائدے کے نام سے ہے. یعنی انہوں نے ان ارشادات سے جو فائدہ اخذ کیا اس کو اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے فرما دیا. تو یہ ایک باب چل رہا ہے عمل کے اندر اخلاص ہونے کا بیان. میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ حضرت کے پاس لوگ آتے تھے اپنے اندر دینی قوت کو حاصل کرنے کے لیے, اعمال میں جان حاصل کرنے کے لیے, اعمال کے اندر ترقی کے لیے, تعلق معاملہ میں اور ترقی ہو, تو اخلاص ہم اتنا جانتے کہ اللہ کے لیے عمل کرنا. اب اخلاص کے بھی آگے درجات ہیں, یہ آپ ان کو اس اعلیٰ درجات کی طرف بلا رہے ہیں. یہ اس زمانے میں جو ہے ان شاء اللہ سے ظاہر ہوگا. جیسے یہاں فرماتے ہیں حق جل علا جیسے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا ہے, اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حب غیر بھی محبوب نہیں رکھتا, عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اس پر ثواب دیتا ہے. اب یہ حضرت کے ملفوظ ہے, کیا فرما رہے ہیں, حق جل علا جیسے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا ہے, اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا, عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا نہ اس کو ثواب دیتا ہے. اب اس کے فائدے مولا عبداللہ گوگی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو, اس میں مخلوق کا ساجھا ہو گیا. اب دیکھیے نا یہ جس زمانے میں ترجمہ ہوا اس وقت یہ زبان رائج تھی. اب یہ ساجھا لفظ جو آ رہا ہے نا شاید ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو. ہمارے عمل مشترک ہو جس میں ریا ہو, ریا تو سمجھتے ہیں نا کہ اس میں مخلوق کا ساجھا ہو گیا, مخلوق میں شریک کر لیا تھا. یہ ٹھیک ہے اللہ کے لیے کرے لیکن لوگوں کو بھی تو پتا چلے نا کچھ. تھا تو چلے میں کچھ عبادت کر رہا ہوں، یہی رہا ہے نا. نماز تو شروع کی اللہ کے لیے، نیت کے الفاظ بھی صحیح ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن لوگ چونکہ دیکھ رہے ہیں اس لیے سوار کے پڑھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ نماز، یا نماز شروع کی تھی اخلاص کے ساتھ، اب کوئی آ گیا اب اور سنوارنے لگ گئی اور لمبی کر دی، یہ کیا کیا، یہ ہے ساجہ ہو گیا، ان کو شامل کر لیا کہ وہ بھی دیکھے وہ بھی خوش ہو، ان پر بھی اثر پڑے میرا. تو فرماتے ہیں کہ ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ بات تو پکی چکی ہے جو عام ہم سب جانتے ہیں، ریا اسی کا نام ہے کہ یہ عمل مشترک ہے کہ اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں مخلوق کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، باتیں کہہ بھی دیتے ہیں، دنیا بھی تو رکنی ہے نا، یہ دنیا میں رہنا دنیا بھی تو رکنی ہے، یعنی اللہ کو بھی راضی کرنا دنیا کو راضی کرنا، یہ عمل مشترک ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح فرماتے جیسے یہ بات ہے کہ اللہ پاک ایسے عمل کو پسند نہیں کرتا جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی ہم نے رعایت کی، کسی اور کو دکھانا، اسی طرح اللہ قلب مشترک یعنی وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو، ایسے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتے. اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھانے کے واسطے کیا گیا نہ قبول فرماتا ہے نہ تو ثواب ملتا ہے. اللہ فرماتے اسی سے لے لے جس کے لیے عمل کیا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دل جس میں خالق اسی کی محبت ہو، خالص کس کی محبت ہو، اللہ کی، اللہ کو وہ دل محبوب ہے. اور جس طریقے سے عمل کے اندر جو ہے اس کی بارگاہ میں مقبول وہی ہے جس میں ریا نہ ہو بناوٹ نہ ہو، اسی طریقے سے وہ دل بھی اللہ کو محبوب ہے جس میں اللہ ہی کی محبت ہو. اب ہمارا نفس تو کہے گا ہمارے دل میں تو ہے، یہ ہمارا ایسا دشمن ہے، جب یہ ارشادات سامنے آئیں گے نا فوراً یہ ہمیں گرین سگنل دے دے گا کہ تو ٹھیک ہے، میرے تو نہیں ہے، میں تو اللہ کی محبت ہے. امتحان آ جاتا ہے، پتہ امتحان میں چلتا ہے دعوے کا، جی تو یہ زبان کا دعویٰ ہے کہ دل کے اندر ہے، اب جب ٹکر لگتی ہے نا. شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جو قریب میں بزرگ گزرے ہیں، صحبت باہل دل جن کی کتاب کا اصل تذکرہ کرتا ہوں، لفظ کتابیں پڑھنی چاہیے، ان میں تاثیر ہوتی ہے. تھوڑے عرصہ ان کا وصال ہوا، ماتے ٹکر لگتی پھر پتا چلتا ہے کہ دین جرمنی ہے کہ جاپانی ہے. حیران ہو کہ جرمنی جاپانی کا کیا تعلق ہوا، پھر انہیں عرض کر دوں کہ اصطلاحات زمانے کی طرف سے ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ اس وقت جرمنی کی گاڑیاں بھی یہاں پر آتی تھیں، وہ مضبوط ہوتی تھی، اور جاپانی گاڑیاں آئی تو کمزور. اب بھی ایسا ہی ہے نا جی، امریکن گاڑیاں ہیں، جرمنی گاڑیاں ہیں، وہ ذرا مضبوط ہیں، ٹکر لگتی ہے اور سہ لیتی ہیں، جہاں لوکل جاپانی ہوتی ہیں ذرا سا یاد رکھو تو ہے کیوں نہیں ہوتا ہے. تو خوبصورتی تو ہوگی لیکن پتہ کب چلے گا، ٹکر پر. تو یہ اصطلاح اس لیے استعمال کی جب ٹکر لگتی پھر پتہ چلتا ہے کہ جاپانی دین ہے جرمنی دین ہے، یعنی کہ جرمن سے دین آیا ہے، مضبوطی کا پتہ چلتا ہے. جب ماحول اور رواج اور برادری سے ٹکر لگتی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف سنت طریقہ ہے، ایک دفعہ شریعت کا تقاضا، ایک دفعہ رواج آ گیا اور برادری آ گئی، اولاد آ گئی، بیوی بچے آ گئے، ایک طرف وہ زور لگا رہے ہیں، ایک طرف شریعت، یعنی ایک طرف اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے اس کی مانی جائے، تو ایک طرف بیوی اور بچوں کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کی مانی جائے، وہ ٹکر لگ گئی. اب یہاں کہاں مغلوب ہوتا ہے، یہاں پتہ چل جاتا ہے. اگر تو اللہ کی محبت غالب ہے تو پھر اللہ کی مانے گا، اور جہاں محبت غالب آ گئی ادھر ان کی مانے گا، جو آج عام سب پر ہو جائے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت، دیکھیے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے بالکل، لیا ان سے ایک طرف ہٹ جائے، یہ مراد نہیں ہے کبھی. یعنی بیوی کی وہ محبت جو اللہ کی طرف سے ہمیں جس کا حکم ہے اس درجے تک ہو، یعنی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. بچوں کی محبت ہماری جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم کے تابع ہو، اس پر جتنی محبتیں ہماری جو طبعی ہیں، یعنی یہ ناجائز نہیں ہے اگر کیا ہے یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو پھر ان کے جو حقوق ادا کر رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے تعمیل میں کر رہا ہے، وہ اللہ کی محبت کا اثر ہے. لیکن اگر شریعت کی ٹکر آئی اور شریعت کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے کے لیے خلاف چل گیا، تو پھر یہ کیا ہو گیا، یہ قلب مشترک آ گیا کہ اس دیکھ کے اندر محبت دوسری بھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جو ہے نا گھر کے اندر بہت ہی اچھے ہنسی مزاح باتیں سنوا رہے، یعنی بہت اچھا، یکایک اذان کی آواز آ گئی، اذان کی. اب اذان کی آواز سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ ایسے متغیر ہو جاتا جیسے میں پہچانتی نہیں، میں جانتی نہیں. یہ ہے کہ جب ان کے حقوق کا وقت تھا اس میں لگے ہوئے ہیں، اب جب اللہ کی طرف سے اللہ کے منادی نے آواز دے دی، اب ادھر سے تعلق کیا ہو گیا، ہمیں تو یہ سکھایا. یہ ہے معاشرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں. ایک موقع پر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال کے بعد بھی آپ اتنا یاد فرماتے تھے کہ آخر وقت تک جب بھی ان کا تذکرہ آتا تو آپ کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں. تذکرہ بھی فرماتے تھے، یاد فرماتے تھے ان کی خوبیاں، تذکرہ بھی فرماتے تھے. تو کسی موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ ایسی بات کہہ بیٹھی ان کے تعلق سے خدیجہ جو نامناسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی، مفہوم عرض کر رہا ہوں. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، یعنی ہمارا حال تو کیا کہ مغلوب ہوتے ہیں تو ادھر اور خشک ہوتے ہیں تو پھر ادھر.
اس لیے یہاں پر ہے کہ قلب مشترک وہ ہے جس میں اللہ کی محبت بھی ہے اور مخلوق کی بھی اس درجے کی آگے ہے. اگر تو مغلوب ہے اور اللہ کی محبت کے تابع ہے وہ منع نہیں. کہ بیوی سے محبت کر رہے ہیں, دیکھیے فرمایا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم ہے کہ بیوی کے منہ میں پیار سے لقمہ ڈالو صدقے کا ثواب. بلکہ یہاں تو جب فرمایا کہ بیوی سے صحبت کرنے پر صدقے کا ثواب, مفہوم عرض کروں, صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ اس پر بھی جیسے ہم بھی آج یہی سمجھیں گے یہ خالص دنیاداری کی چیز ہے, یہ تو نفسانیت ہے, اس لیے عرض کیا کہ کرے ہم نفس کی مخواہش پوری تو اس پر بھی اجر. فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر نطفے کو حرام جگہ رکھو تو گناہ ہے یا نہیں, حلال جگہ رکھو تو اجر. اس لیے یہ محبتیں جو ہے یہ جائز ہیں لیکن یہ مغلوب رہنی چاہیے اور اللہ کی محبت کے تابع ہو. اس لیے دل کے اندر اس استعداد کا حاصل کرنا جو پہلے سے میں کرتا چلا رہا ہوں, وہ استعداد حاصل کرنی ہے اپنے دل کے اندر جو ہے کہ شریعت مطہرہ کا جو حکم جس وقت متوجہ ہو ہمارے اندر ایک تحریک اٹھے اس کو اس طریقے پہ پورا کرنے کی جیسے اللہ کی منشا. اور یہی تصفیہ ہے, یہی تصوف, یہی تذکیہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش پر نہیں اللہ کے حکم کی تعمیل. ہم تو حکم کو مانیں گے اور حکم کو کیسے مانیں گے جیسے بتایا جا رہا ہے وہ شریعت بتائے گا. اس لیے یہاں پر فرما رہے ہیں, اب اس کو پھر دوبارہ دیکھ لیں کہ حق جل وعلا جیسے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا. بات واضح ہوگی نا کہ حق جل وعلا جیسے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا. یہ بات آگے تفصیل کے ساتھ کہ عمل مشترک وہ کیا ہے کہ لوگوں کی بھی ہماری ہیں کہ دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو پتا چلے ان کے لیے ہیں, اللہ پسند نہیں فرماتا. اسی طریقے سے قلب مشترک کو جس میں حب غیر بھی ہو باگن محبوب نہیں رکھتا. یہ حب غیر کیا گئے دل کو مقابلے کیا گیا. اگر وہ محبت مغلوب ہے اور شریعت کے تابع ہے اور اللہ کی محبت کے تابع ہے اس کا نہیں ہے, اس کی نفی نہیں ہے. یہ ہے جو مستقل ہے, ٹکر لگی ادھر چھوڑا ادھر چلے گئے, محبوب نہیں رکھتا اور عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا نہ ثواب دیتا ہے. اسی میں فرماتے ہیں کہ عمل مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو کہ اس میں مخلوق کا ساجہ ہو گیا اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو, ایسے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتے ہیں. اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھاوے کے واسطے کیا گیا نہ قبول فرماتا ہے نہ اس کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو, اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عالی مقبول ہے جس میں ریا نہ ہو جس میں بناوٹ نہ ہو. اللہ ہمیں بھی اعمال کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کو بھی خالص کرنے کی توفیق. دل بھی خالص ہو. آگے فرماتے ہیں جس چیز کو تو محبوب بناوے گا اس کا بندہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوا تو کسی کا بندہ بنے. جس چیز کو تو محبوب بنائے گا اس کا بندہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سوا تو کسی کا بندہ بنے. جس کے فائد میں فرماتے ہیں مولانا عبداللہ گوگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو وہ اس کا بندہ بن گیا. اس لیے کہ جس شے سے محبت ہو اس سے علاقہ شدید ہوگا, تعلق شدید ہوگا, اور اس کے علیحدہ ہونے سے دل کو صدمہ پہنچے گا. یہ مطلب بندہ بننے کا. جیسے بعض لوگ بندہ زر بنے ہوئے ہیں، بندہ ہے زر بنے ہوئے. زر کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ساری اصطلاحات نہیں ہو گئی زمانے میں. زر کہتے ہیں سونے کو، یعنی مال کو. بعض لوگ بندہ زر بنے، مال کے بندہ بنے، بس مال کی اتنی اتنا غلب ہے کوئی دھن. پچھلے ایک آدمی کام کر رہا تھا اوپر ہمارے، ماشاء اللہ داڑھی بھی پوری اس کی سفید، نماز گلنی اترا. اس کو کہا ہمارے ساتھ نے کہ تم آدمی پٹے تھے، یہ بھی تو بات ہے. یہ بھی تو بات ہے. سمجھتے ہیں نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں. جیسے خط کے اوپر لکھا تھا کہ رزق حلال عین عبادت ہے، حالانکہ کیا گیا کہ فریضہ ہے یہ بھی، یہی نہیں ہے. وہ یہ فرق ہے کہ رزق حلال بھی فریضہ ہے لیکن یہی نہیں ہے، لیکن بعض الفرائض ہے. اور فرائض کو ادا کر کے اب نماز کو قربان کر کے کہہ رہا ہے عبادت ہے. زکات فریضہ ادا نہیں کر رہا، کہہ رہا یہ عبادت ہے. اور فرائض کے ساتھ ساتھ تو یہ اپنی مرضی سے. تو یہ بندہ زر ہے، یہ مال کی محبت کا اتنا غلبہ ہے کہ بس ہر وقت اسی کی دھن سوارا، یہ کیسے بڑھے. اب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں غلط طریقوں سے کما رہے ہیں، تو اس لیے چونکہ بندہ زر ہے، مال کی محبت نے غلبہ کیا ہوا ہے اور مال کو بڑھانا مقصود ہے، تو جہاں سے طریقہ نظر آئے گا غلط اس کو اختیار کر لے. لیکن جو اللہ کا بندہ ہے، بندہ مال نہیں ہے اور کسی چیز کا بندہ نہیں ہے، یعنی اس کے دل کے اندر اللہ ہی کی محبت ہے، اس لیے اس کو وہ مال محبوب ہوگا جو اللہ کی اطاعت سے ملے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی سے ملے گا اس کے قریب نہیں جائے گا. یہ غلط طریقے اختیار نہیں کرے گا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آپ کو محبت ہو وہ اس کا بندہ بن گیا. اس لیے جس شاید سے محبت ہو اس سے تعلق شدید ہو گیا، اس سے علیحدہ ہونے دل کو صدمہ پہنچے گا. یہ مطلب ہے بندہ بننے کا. یعنی بعض لوگ بندہ زر بنے، بعض بندہ زوجہ ہیں، جس کو کہتے ہیں بیوی کے غلام بنے ہوئے ہیں. یعنی بیوی کی محبت کا اتنا غلبہ ہے کہ انہوں نے اپنا دین سارا اس کے تابع کیا ہوا. یعنی اس کی خوشی کو مقدم کر دیا، ترجیح دے دی. کس کی؟ اللہ کی خوشی. یہ بندہ زوجہ بن گیا کہ اللہ کی نہیں مان رہا. اللہ نے پہلے عرض کیا ہے کہ نیک بیوی جو ہے اور اللہ کے حکم تعمیل میں اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکم میں آ گیا. لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے مستقل اس کی خوشی کو دیکھ رہے، شریعت کے خلاف چل رہا ہے، یہ بندہ بن گیا اس کا. اور بعض بندہ اولاد ہے، یعنی اولاد کی محبت نے اتنا غلبہ کیا اور شریعت کی پرواہ نہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے اس محبت سے مراد وہی محبت ہے، وہ اسی کا ہو رہے، اس محبوب کے مقابلے میں شریعت کے احکام کی پرواہ نہ کرے. اگر شریعت کے احکام کو مقدم رکھتا ہے اور طبعی محبت اولاد اقارب کے ساتھ ہے، یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے. بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت جو ہے، اگر یہ شریعت کے احکام کے اندر ہے، اس کے تابع ہے، یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے ایسا بنا دے، یعنی ہمارے دل ایسے بن جائیں کہ اس دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت غالب اور باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جہاں ٹکر لگے اللہ کی اطاعت کو ترجیح دے مخلوق کی اطاعت کے اوپر جائے. تو بھائی اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے ذکر کی مشق ہے.
ہمارے ہاں چپکے ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہی نہیں، یہاں بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی دل کی اصلاح کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں. جیسے جسم کی بیماریوں کی اصلاح کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں، مقصود ایک ہی ہے، بیماری کا ازالہ اور صحت اور قوت کا حاصل کرنا. اسی طریقے سے دل کی اصلاح کے لیے، دل کے امراض کے ازالے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کی یاد کو بسا لو. اس کا مستقل حکم بھی ہے، واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون جہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اس میں فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے بچے عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ ہی فرما رہے ہیں، فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد فرمائیں گے. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، واذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، یہاں فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اور تبتل کے ساتھ یعنی تنہائی کے اندر، سب کو چھوڑ کر، سب سے علیحدہ ہو کر، یعنی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یعنی اس کی اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس کی نافرمانی سے روکنے کے لیے. وہ استعداد ذکر سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل دماغ میں ایسے رچ بس جائے کہ ہمیں ہر وقت یاد کرائے اس کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، کیا اس کی منشا مبارک ہے. یہ ہے یاد سے مقصود اصل، یعنی شریعت پر چلنے کی استعداد ہمیں مل جائے. اگر اللہ کو ہم یاد کریں گے اس کے نام کے ساتھ، تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے، اس کی رحمت کی نظر ہمارے دل پر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، دل کو روحانی غذا ملے گی، قوت ملے گی، دل غفلت سے بیدار ہوگا، روحانی ٹونک ملے گا، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی، دل کا میلان ہر اطاعت کی طرف بڑھے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے تصور کا، جو ہے فتبارک اسم ربی کا، فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا نام جو ہے نا، یہ بڑا متبرک نام ہے، یہ اسم بڑا متبرک ہے. تو اس اسم سے مسمہ کی طرف، اس ذکر سے مذکور کی طرف توجہ لگ جائے. اس لیے ذکر اسم ذات جو ہے کہ خاموشی کے ساتھ جو ہے دل پر لفظ اللہ تصور کرتے ہوئے، یا تصور کے قلم سے لکھ لیں، یا تصور کی آنکھ سے لکھا ہوا دیکھیں لفظ اللہ، اور اسی کے دل میں تکرار محبت کے ساتھ یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک رہے، اس کی ہر اطاعت کی طرف ابھارے، ہر نافرمانی سے روک رہے. اس کی مشق یہاں بھی کرنی ہے، لیکن اصل ذکر جہاں تبتل کے ساتھ ہے، یہاں تو ترغیب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ اصل ذکر ہمارا کیا ہے، ہمارا اپنا تنہائی کے اندر کوئی وقت مقرر کر کے بیٹھ کر اس کی مشق کریں کہ دل کے اندر یہ تکرار چلتی رہے، اللہ 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 اللہ، اللہ 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 اللہ، تاکہ اس کا دھیان شیار رہنے لگے جو ہمیں ہر وقت اس کی ہر اطاعت پر ابھارتا رہے، ہر نافرمانی سے روکتا رہے. اب اس کی مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگے اس سے جو مقصود ہے وہ دل کے اندر پاکیزگی، دل میں قوت ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. ہیں اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ من الافعال یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا ظاہر المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا شأن كله ولا تكلنا الى انفسنا اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك حب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم تحر قلوبنا عن النفاق اللهم تحر قلوبنا عن غيرك ونبه قلوبنا لنور معرفتك واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.